پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے انتہائی خوبصورت سلسلے قرآن کی روشنی میں کے ساتھ موجود ہیں۔ قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے اور قرآن کو سمجھنے والوں اور قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والوں کے لیے یہ سلسلہ انشاءاللہ عزوجل بہت مفید ثابت ہوگا۔ اس سلسلے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، چند منتخب شدہ آیات میں سے چند منتخب شدہ نکات پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں شیخ الحدیث و تفسیر، مصنف سیرات الجنان، حضرت مولانا مفتی محمد قاسم عطاری قادری حفظہ اللہ تعالی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ آئیے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اور آج کے سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اسلام بھائیو، پچھلے سلسلے میں ہماری گفتگو ہدن للمتقین پر ہو رہی تھی کہ قرآن ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اور پھر مفتی صاحب نے ہدایت اور پھر تقوی، ان موضوعات پر بہت خوبصورت مدنی پھول ارشاد فرمائے تھے۔ آج کا ہمارا سوال بھی تقوی ہی کے متعلق ہوگا۔ تو مصعب، میرا پہلا سوال کہ جب بزرگان دین کی تعریفات کو دیکھا جاتا ہے، تقوی کے متعلق ان کے طرز عمل کو دیکھا جاتا ہے، تو لگتا ہے کہ تقوی بہت مشکل چیز ہے، اور بعض بزرگان دین کے نزدیک تقوی بہت آسان چیز ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی کا جو ہم نے معنی بیان کیا تھا پچھلے سلسلے میں، وہ یہ تھا کہ تقوی ہے اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا جو ہمیں آخرت میں نقصان پہنچائے۔ یہ اس تقوی کا معنی تھا جو واجب تقوی ہے، اور بزرگان دین کا جو عمل نظر آتا ہے کہ جس کی روشنی میں یہ لگتا ہے کہ تقوی بڑی مشکل چیز ہے، کیونکہ بعض اوقات بزرگان دین کے ایسے اقوال ہوتے ہیں کہ جب وہ قول سنتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ اب تقوی ہم تو نہیں کبھی اختیار کر سکتے۔ جیسے کسی کا اگر یہ عمل مل جائے کہ اس نے زندگی بھر جو ہے وہ جڑی بوٹیاں اور سبزی وغیرہ جو ہے وہ خود جنگل سے جا کر کاٹ کر کھائی، تو یہ تقوی ہے، تو اس کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ یہ تقوی ہم تو نہیں اختیار کر سکتے۔ یا جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ملتے ہیں کہ برسوں آپ نے ویرانوں میں گزار دیے اور کھانے پینے کے اندر انتہا درجے کی احتیاط فرمائی، اب تقوی کا جب وہ درجہ دیکھتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ تقوی ہمارے تو بس میں نہیں ہے، ہم تو یہ تقوی حاصل نہیں کر سکتے۔ اچھا، یا یہ ہے کہ کسی بھی لذت والی شے کو چھوڑ دیا جائے، آدمی ٹھنڈا پانی نہ پیے، گرم کھانا نہ کھائے، کھانا کھائے تو نارمل ہو، پانی پیے تو نارمل ہو، بہت لذیذ کھانا نہ ہو، ایک وقت میں صرف ایک کھانا کھائے، سوکھی روٹی کھا لے، پانی میں بھگو کے کھا لے، پانی میں جو ہے وہ نمک ڈال کے اس میں روٹی جو ہے وہ چورا بنا کے وہ کھا لے۔ جب تقوی کے ایسے واقعات دیکھتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ تقوی تو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اصل میں یہاں پر ایک بنیادی بات ہے، وہ یہ ہے کہ تقوی کے بہت سارے درجات ہیں، اور ان درجات کے اندر کچھ درجے وہ ہیں کہ جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ ہم وہ درجات حاصل کریں، کچھ وہ ہیں کہ جن کا شریعت نے حکم تو نہیں دیا کہ تم بہر صورت یہ کرو، لیکن اگر وہ کیے جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ حدیث مبارک ہے، بارہا ہمارے ناظرین نے مدنی چینل پر ہی سنی ہوگی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, حدیث قدسی, اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے جن چیزوں کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے بندے پر فرض کی. پھر بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو اب یہاں پر دو چیزیں بیان ہو گئیں, ایک وہ چیزیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی اور یہ سب سے محبوب چیزیں ہیں جن کے ذریعے بندہ خدا کا قرب حاصل کرتا ہے. دوسری وہ چیزیں ہیں جو نفل ہیں کہ جن کا مطالبہ نہیں ہے لیکن بندہ کرتا ہے تو مسلسل قرب حاصل کرتا رہتا ہے. اچھا, اسی طرح ہم احکام کے اندر بھی یہ تقسیم دیکھتے ہیں. ہمیں حکم کیا ہے؟ ہمیں حکم ہے فرض پورا کرنے کا, واجب پورا کرنے کا, سنت مؤکدہ یوں پورا کرنے کا کہ ہم اسے مداومتن ترک نہ کریں, اسے دائمی طور پہ ترک نہ کریں. سنت غیر مؤکدہ جو ہے وہ مطلوب ہے لیکن وہ مطلوبیت کے نچلے درجے پر ہے. مستحب چیز ہے, اس کا ہمیں حکم نہیں ہے کہ تم بہر صورت یہ کرو, لیکن ہم کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. یہی معاملہ تقوی کا ہے. تقوی کے کچھ درجات ہیں, بعض علماء نے تین بیان کیے, بعض نے تین سے زائد بیان کیے. جیسے عام علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ تقوی کے تین درجے ہیں. پہلا درجہ ہے عام لوگوں کے لیے. عام لوگوں کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچا کر ایمان لے آئے, کیونکہ تقوی کا مطلب تھا بچنا یا اپنے آپ کو بچانا. تو اب تقوی عام لوگوں کے لیے یہ ہے, جو مسلمان نہیں ہے اس کے لیے تقوی کا حصول یہ ہے کہ وہ کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچا کر ایمان میں داخل ہو جائے. جو متوسط درجے کے لوگ ہیں ان کے لیے تقوی یہ ہے کہ ہر وہ شے کہ جو گناہ ہے وہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں. تو یہ ہر مسلمان کے لیے تقوی کی بنیادی چیز ہے. تیسرا درجہ تقوی کا خواص کے لیے. خواص کا تقوی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر اس شے سے بچائیں جو انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے. اب بہت ساری چیزیں جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں, ضروری نہیں کہ وہ حرام و ناجائز ہی ہوں. اگر دو آدمی بیٹھ کر ایسے ہی فضول گفتگو کیے جا رہے تو یہ گناہگار نہیں ہو رہا ہے. لیکن یہ فضول گفتگو جو ہے اللہ سے غافل کرنے والی تو ہے, لیکن اس کے باوجود یہ حرام نہیں ہے کہ آدمی فضول گفتگو کرے تو بہر وہ مباح کے درجے میں آتی ہے یا کچھ مضموم کے درجے میں آ جائے گی. تو اسی طرح تقوی کا یہ جو تیسرا درجہ کہ خواص کے لیے کہ وہ ہر اس شے کو چھوڑ دیں جو انہیں خدا سے غافل کر دیں, یہ ایک تقسیم ہے جو علماء کرام نے بیان فرمائی. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایک بڑا جامع کلام اس حوالے سے فرمایا ہے. وہ فرمایا کہ تقوی کے سات درجات ہیں. یہ سات درجات وہ ہیں کہ جن میں تقوی کی جملہ اقسام داخل ہو جاتی ہیں. اب وہ اقسام کیا ہیں؟ ان میں پہلی قسم تو یہ ہے کہ آدمی کفر و شرک سے بچے. دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی گناہ کبیرہ سے بچے. تیسری قسم یہ ہے کہ آدمی گناہ صغیرہ سے بچے. چوتھی قسم یہ ہے کہ آدمی شبے والی چیزوں سے بچے, جن میں شک ہے کہ پتہ نہیں جائز ہے پتہ نہیں ناجائز ہے. پانچویں چیز یہ ہے کہ آدمی خواہشات نفسانی سے بچے, ٹھیک ہے. اور اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ وہ ہر اس شے سے بچے کہ جو اسے خدا سے غافل کر دے. اور ساتواں درجہ یہ آتا ہے کہ جملہ ما سوا اللہ سے اپنے آپ کو فارغ کر دے. اب یہ ہیں درجات. جب ان درجات پر جب ہم اولیاء کرام کے احوال پڑھتے ہیں اور ہم یہ پڑھتے ہیں کہ بڑے متقی تھے, فلاں بزرگ بڑے متقی تھے, جی کیا متقی تقویٰ تھا ان کا؟ کہ ان کا ایسا تقویٰ تھا کہ کبھی کسی حرام لقمے کی طرف انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا. ہم کہتے ہیں یار یہ تو حاصل ہمیں بھی ہو سکتا ہے, کوشش کریں تو ہم یہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, اب کسی اور کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ فلاں بزرگ بڑے متقی تھے, ایسے متقی تھے کہ کبھی شبے کے لقمے کی طرف بھی ہاتھ نہیں بڑھایا. تو اب کہتے ہیں یار وہ پہلے والے کا جو تقویٰ بیان کیا وہ تو کچھ اور تھا, یہ والا جو تقویٰ بیان کر دیا یہ کچھ اور ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہم پڑھتے ہیں کبھی کہ ایک بزرگ کا ایسا, وہ فلاں بزرگ تھے, ان کا ایسا تقویٰ تھا کہ کبھی اپنے نفس کی خواہش کو پورا نہیں کیا. 40 سال تک نفس پکارتا رہا مجھے ٹھنڈا پانی تو پلا دو, انہوں نے نہیں پلایا. کتنے بڑے متقی تھے. اب یہاں پر وہ چیز پیدا ہوتی ہے جو آپ نے سوال کیا کہ اگر بزرگان دین کے اقوال دیکھتے ہیں یا ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو جب کسی کے ساتھ ٹائٹل لگتا ہے کہ بڑا متقی ہے اور اس تقوی کے ساتھ جب جو مثال دی جاتی ہے, اگر وہ مثال تقوی ہے تو وہ تو ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی, جبکہ تقوی کا تو حکم ہے. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ, قرآن پاک میں بار بار ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تو اب تقوی ہے کیا؟ تو اصل میں کیا ہے کہ جب یہ سات اقسام جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی ہیں یہ اگر ذہن میں ہوں تو پھر ہر بزرگ کے تقوی کو اس کی اپنی کیٹیگری کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اب جب یہ کہا جائے گا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اب یہ جو مطلوب اور جس کا حکم اور امر ہے، جب اس تقوی کی بات ہوگی تو اس تقوی کے اندر آئے گا کہ آدمی اپنے آپ کو کفر و شرک سے بچائے، گناہ کبیرہ سے بچائے، گناہ صغیرہ سے بچائے اور شبہ سے بچائے، کیونکہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو مطلوب ہیں اور جن کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو اختیار کیا جائے. اب اس کے بعد جب کسی اور بزرگ کا ہم یہ تقویٰ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی جو ہے وہ لذیذ کھانا نہیں کھایا، تو یہ ہے اپنے آپ کو لذات سے بچانا، کہ لذات جتنی بڑھتی ہیں اتنا ہی آخرت کے اندر اس کا انعام کم ہو جاتا ہے، لذات جتنی آدمی کم کرتا ہے آخرت کا ریوارڈ اس کا اتنا بڑھ جاتا ہے. تو اب جب ہم کسی کا حال یہ پڑھتے ہیں کہ اس نے پوری زندگی لذیذ لقمہ نہیں کھایا، تو وہ بیسیکلی تقوی کے اس والے درجے پہ ہوتا ہے، تو وہ اس کیٹیگری کے اندر شمار ہوگا. کسی کے بارے میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس نے زندگی بھر ایک کلمہ بھی اپنے نفس کی خواہش سے نہیں بولا، وہ اپنی زبان کی ایسی حفاظت کرنے والے تھے، اپنے نگاہوں کی یا نگاہوں کی حفاظت کا جیسے واقعہ پڑھتے ہیں، ایک بزرگ کسی جگہ گئے اور انہوں نے کسی بلڈنگ کو نگاہ اٹھا کے دیکھا، بڑی خوبصورت بلڈنگ تھی، تو اس کے اوپر کچھ کلام کیا. اب جب اس کے اوپر کچھ کلام کیا، وہ نیگیٹو کلام کر دیا اس کے بارے میں، منفی کلام تھا، تو اس کے بعد فوراً اپنے آپ کو ملامت کی کہ تجھے کیا مسئلہ ہے، کسی نے کیا بلڈنگ بنائی ہے، تو فضول چیزیں کیوں دیکھتا ہے. لہذا ایک سال تک یا پوری زندگی انہوں نے کبھی نگاہ اٹھا کے آسمان کو نہیں دیکھا. یا کسی جگہ گئے اور کسی سے ملنے گئے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، ان کا بچہ باہر آیا تو پوچھا، ہاں بھائی وہ آپ کے والد صاحب سے ملنا ہے، تو انہوں نے کہا حضور وہ تو سو رہے ہیں. تو اب زبان سے جملہ نکلا، یہ کون سا سونے کا وقت ہے، یہ کون سا سونے کا وقت ہے. اب یہ جملہ نکلا تو اب اپنے آپ کو کیا سزا دی، ایک سال تک روزے رکھے، یہ بھی تقوی ہی ہے کہ زبان سے ایک فضول کلمہ نکلا تو اپنے آپ کو یہ سزا دی. جب یہ والا تقوی پڑھتے ہیں تو یہ وہ والا چھٹے درجے کا تقوی ہے کہ ہر وہ شے جو خدا سے غافل کر دے اس سے اپنے آپ کو دور کر لیا. اور ایک وہ اولیاء کرام اور وہ ان بزرگوں کا ہم پڑھتے ہیں کہ جن کی زندگی میں ہمیں محض مراقبہ اور استغراق ملتا ہے، کہ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ ہیں، اللہ سے لو لگا کے بیٹھے ہوئے، اصلاً انہوں نے کسی طرح توجہ ہی نہیں کی، نہ زندگی بھر انہوں نے کسی دنیا کے معاملے میں دخل دیا، نہ زندگی بھر دنیا کے کسی کام کے اندر انہوں نے مداخلت کی. تو یہ وہ ہے کہ جو اس آخری والے درجے کے اوپر ہیں کہ جنہوں نے جملہ ما سوا اللہ سے اپنے آپ کو فارغ کر لیا. تو یوں پھر مختلف درجات بن جاتے ہیں. تو ہم جو اولیاء کرام کے اقوال میں یا ان کی سیرتوں کے اندر تفاوت دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرتا ہے اسے بھی متقی کہا جاتا ہے، اور اس سے بہت آگے والا کوئی کام کرتا ہے اسے بھی متقی کہا جاتا ہے، تو یہ فرق ان کے تقوی کے مختلف درجات پر ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے.
سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت. میٹھے اسلام بھائیو، بزرگان دین کی زندگی میں اگر کہیں تقوی ہمیں نظر آتا ہے اور وہ ہمیں مشکل لگتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس درجے پر فائز ہیں وہ درجہ اور وہ مقام اس قسم کے تقوی کا تقاضا کرتا ہے. اور اگر کہیں ہمیں تقوی اپنی طرف نظر کرتے ہوئے آسان لگتا ہے، تو یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ وہ تقوی کی ایک خاص کیٹیگری پر ہیں. بہرحال ہم میں سے ہر ایک کو متقی ہونے کی خواہش کرنی چاہیے اور تقوی کے حصول کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے بندے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. وہ سب تقوی، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے مختلف درجات ہیں اور جو متقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں شامل ہو جاتا ہے، تو تقوی کو ہم حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا طریقہ بتائیں، کوئی ایسے ذرائع بتائیں کہ جن کے ذریعے ہم بھی متقی بن جائیں.
اس سے پہلے ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا جو پوری میں نے گفتگو کی ہے اسی کے اوپر، کہ جیسے ہم نے یہ بات کی کہ تقوی کا ساتواں درجہ یہ ہے کہ بندہ جملہ ما سوا اللہ سے اپنے آپ کو فارغ کر لے، یہ ہے تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے، اس میں تو اس دنیا کے سارے معاملات ہی آتے ہیں. آپ نے حکومت بھی چلائی ہے، آپ نے نکاح بھی فرمائے ہیں، آپ صحابہ کرام کے ساتھ ملاقات بھی فرماتے تھے، آپ بچوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ بیٹھتے تھے، بچے آپ کے ارد گرد کھیلتے بھی تھے، آپ لوگوں سے گفتگو بھی فرماتے تھے، آپ نے جہاد بھی فرمایا ہے. تو اب یہ جو سارا کچھ ہے، اس میں تو جملہ ما سوا اللہ سے فارغ ہونے کا جو ظاہری معنی ہمارے ذہن میں فوری طور پہ آتا ہے وہ تو نہیں پایا جاتا.
جی جی.
جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس سے تو ظاہر ہے یہ مانا آتا ہے کہ بھئی جو بندہ غاروں میں اور جنگلوں میں جا کے بیٹھا ہوا ہے
جی جی.
اور جس نے نہ زندگی بھر شادی کی اور نہ زندگی بھر اس نے اچھا لباس پہنا, تو یہ تو وہی اس کے اندر آئے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سادہ لباس تو پہنا لیکن بعض اوقات بہت مہنگا لباس پہنا, بہت ہی زیادہ مہنگا لباس بھی آپ نے پہنا. آپ کو اعلیٰ درجے کے شاہی جبے بھی مختلف جگہوں سے آپ کو تحفے کے طور پہ پیش کیے گئے اور آپ نے زیب تن بھی فرمائے, اور اس طرح اور بہت ساری روایتیں ہیں. آپ نے جو گوشت تناول فرمایا اس میں اونٹ بھی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بکرے کا گوشت بھی ہے, اس میں جو ہے وہ مرغی کا گوشت بھی ہے. تو اب یہ گوشت کھانا اور یہ بال بنانا, تیل لگانا, کنگھی کرنا, یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اب یہ جو ساتواں درجہ ہے وہ تو بظاہر اس کے اپوزٹ نظر آتا ہے. تو اب اس صورت میں اب کہاں کہاں کیا کہیں گے ہم کہ یہاں جملہ ماسیب اللہ سے اپنے آپ کو فارغ کرنا کہاں کہاں گیا یا کہاں پائے گا؟ تو اس کا مطلب تو معاذ اللہ یہ بنا کہ شاید وہ جو اپنے آپ کو جنگلوں میں لے کے بیٹھے تھے وہ تو تقوی کے زیادہ اعلیٰ مرتبے کے اوپر فائز تھے اور یہاں کا معاملہ ویسا نظر نہیں آ رہا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے آپ کو جملہ ماسیب اللہ سے فارغ کرنا جو ہے یہ اصل ہے اپنے دل کو فارغ کرنا. اصل ہے اپنے دل کو فارغ کرنا, اپنے جسم کو فارغ کرنا ضروری نہیں.
سبحان اللہ.
جسم جو ہے وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق سارے ہی کام کر رہا ہے.
سبحان اللہ.
وہ اللہ کے حکم کے مطابق سارے ہی کام کر رہا ہے لیکن اس کے پیچھے چونکہ سوچ تو دل کی ہوتی ہے.
جی.
اب دل جس سوچ کے اندر ہے, جسے کہتے ہیں نا دست بکار دل بیار.
سبحان اللہ.
کہ ہاتھ تو کام میں لگا ہوا اور دل محبوب حقیقی کے ساتھ لگا ہوا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا. یہ اصل مقصود یہ ہے, اصل مقصود یہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بھی عمل فرمایا, جو بھی عمل فرمایا اس کے پیچھے آپ کا جو قلب اطہر تھا وہ خدا کے ساتھ ہی متعلق تھا.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اب وہ خواہ شادی کا معاملہ ہے, خواہ وہ جہاد کا معاملہ ہے, خواہ وہ نماز کا معاملہ ہے, خواہ وہ کھانے کا معاملہ ہے, خواہ وہ صحابہ کرام سے گفتگو کرنے کا معاملہ ہے. اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان لکھتے تھے. تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ یار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی جلال میں ہوتے ہیں تو غصے کے اندر تو آدمی بعض اوقات کچھ ایسا جملہ بول دیتا ہے تو ہر بات نہ لکھا کرو. تو آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں لیکن مجھے کسی نے یہ بات کہی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم میرے منہ سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلے گا.
سبحان اللہ. بے شک.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حالت غضب ہے, جب جلال کی کیفیت ہے, اس وقت بھی قلب خدا کی طرف متوجہ ہے.
سبحان اللہ.
تبھی کوئی بھی ایسی شے نہیں ہوگی کہ جو خلاف حق ہوگی اور جو ناحق ہوگی. تو اصل مقصود یہ چیز ہے. اب یہاں پر ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ اولیاء کرام جو اپنے آپ کو اتنا فارغ کر کے رکھتے تھے,
جی جی,
اس میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عمل مبارک ہے اس میں, وہاں اگر تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو ایک اور بات نظر آئے گی. وہ کیا ہے کہ ان کے بس اور اختیار میں نہیں تھا
جی
کہ وہ دنیا کے کاموں میں رہیں بھی اور دل کو پھر خدا سے لگا کے رکھیں.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
تو ان کی جتنی بسات اور طاقت تھی انہوں نے اس کے مطابق کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو قوت قلبی ہے اس کا تو دوسرے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. لہذا وہ قوت قلبی وہ تھی کہ سب کچھ ہوتا رہے پھر بھی دل خدا کے ساتھ متعلق رہے, خدا کی بارگاہ میں حاضر رہے. لہذا ان کی جو طاقت تھی اولیاء کرام کی یا ان صالحین کی, انہوں نے اپنی قدرت و طاقت کے مطابق یہی سمجھا کہ اگر جنگل یا غار میں جائیں گے تبھی جا کے ہم اپنے قلب کو جملہ ماسیب اللہ سے فارغ کر سکیں گے. لہذا ان کی قدرت طاقت کم تھی تو انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوت و طاقت بے پناہ اور لا انتہا تھی, اس لیے آپ نے سب کے درمیان رہ کر بھی اپنے قلب اطہر کو خدا کے ساتھ لگا کے رکھا. تو یہ وہ فرق آ جاتا ہے کہ ہمیں وہ چیز جو ہم جملہ ماسیب اللہ سے فارغ ہونے کی بات کرتے ہیں اور اولیاء کرام میں دیکھتے ہیں, وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اندر ان اولیاء کی طرح نظر نہیں آتی. اللہ کی بارگاہ میں کامل وہی انداز ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمایا. لہذا اگر کسی کے سامنے دونوں آپشن ہوں, یا تو وہ جنگل میں چلا جائے اور پوری زندگی عبادت میں گزار دے, یا پھر لوگوں کے درمیان رہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق گزارے, تو افضل ترین طریقہ وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا. اور اس کی جھلک ہمیں بہت سارے اولیاء کرام کے اندر ملتی ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی لوگوں کے درمیان گزاری اور اس کے باوجود بھی ان کے دل کا معاملہ ویسا ہی رہا کہ جیسی خلوت ویسی جلوت، جیسا دنیا کا ہونا اسی طرح دنیا کا نہ ہونا ان کے لیے. جیسے اولیاء کرام میں سے ایک ولی کے بارے میں غالباً سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہ ایک شخص نے آ کے، آپ کا ایک خادم تھا، اس نے آ کے آپ کے کان میں عرض کی کہ حضور وہ فلاں جگہ ہمارا تجارت کا کارواں گیا تھا تو اسے جو ہے وہ اتنے لاکھ درہم کا نفع ہو گیا. آپ نے فرمایا الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا خادم آیا، اس نے پھر کہا کہ وہ حضور فلاں علاقے میں جو گیا تھا نا قافلہ، وہ سارا خسارے میں چلا گیا، اتنا لاس ہو گیا. وہ اتنا ہی لاس تھا، مثلا ایک لاکھ درہم کا اگر پروفٹ ہوا تھا دوسری طرف ایک لاکھ درہم کا لاس ہوا تھا. آپ نے اس پہ کہا الحمدللہ. تو اس پہ کسی نے عرض کیا کہ حضور یا تو اس پہ الحمدللہ کہیں یا اس پہ الحمدللہ کہیں، کہ اگر دنیا جانے پہ الحمدللہ کہہ رہے تو آنے پہ تو نہ کہیں، اور اگر آنے پہ کہی تھی کہ نفع ہو گیا اس پہ الحمدللہ کہا تو نقصان پہ تو الحمدللہ نہ کہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہ نفع پانے پہ الحمدللہ کہا، نہ نقصان ہونے پہ الحمدللہ کہا. نفع ملا تو میں نے اپنے دل پہ غور کیا کہ کیا میرا دل دنیا کی طرف متوجہ ہوا یا خدا کی طرف ہی متوجہ.
اللہ اللہ سبحان اللہ.
تو میں نے اپنے دل کو دیکھا تو وہ اللہ ہی کی طرف متوجہ تھا. تو میں نے اس پہ الحمدللہ کہا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دی. اور جب لاس کی خبر ملی اور میں نے اس وقت دل کی طرف توجہ دی کہ دل غمزدہ تو نہیں ہوا، تو میرے دل کی حالت ویسی کی ویسی ہی تھی، اس میں کسی قسم کا شکوا اور رنج نہیں تھا. میں نے اس پہ الحمدللہ کہا تھا، اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ میرے دل میں دنیا کی محبت نہیں، کہ دنیا جانے پہ کوئی غم نہیں ہوا مجھے. تو لہذا میرا وہاں الحمدللہ کہنا، یہاں الحمدللہ کہنا، دونوں اپنے دل کی استقامت پر تھے، نہ مال ملنے پر نہ نقصان ہونے پر.
سبحان اللہ.
تو اب یہ دنیا میں رہتے ہوئے کاروبار کرتے ہوئے پھر بھی اس کے باوجود ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے ایک واقعہ پڑھا، آپ نے خود ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اپنی اولاد سے، یعنی مفتی اعظم ہند اور مولانا حامد رضا خان اور دیگر جو آپ کی شہزادیاں تھیں، فرمایا خدا کی قسم میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں تو اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا اولاد کے ساتھ محبت کرنے کا.
سبحان
اللہ. یہ ہے دل کا جملہ ماں سو اللہ سے فارغ ہونا، کہ اولاد کی فطری محبت، اولاد کی فطری محبت کے اندر بھی خدا کی رضا اس کے اندر غالب ہے، خدا کی رضا اس کے اندر غالب ہے. بقیہ دنیاوی جو آدمی کو صدمہ ہوتا ہے دنیاوی جو ہے اولاد کے چلے جانے کے اوپر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو، ان صدموں کو یا ان خوشیوں کو بنایا اس لیے ہے کہ اس وقت آدمی کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ رو رہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری آنکھ روتی ہے لیکن ہمارا دل خدا کی رضا پہ راضی ہے. تو یہ ہے کامل ترین درجہ کہ دنیا کے ہر معاملے کو ساتھ رکھتے ہوئے اپنے دل کو خدا کی محبت پر، خدا کی اطاعت پر، خدا کی بندگی پر اور خدا کی رضا کے اوپر ثابت رکھا جائے. یہ ہے وہ اعلیٰ درجہ. تو اصل مقصود یہ ہے، وہ جو تقوی کے درجات کے اندر یہ ہے کہ اپنے آپ کو جملہ ماں سو اللہ سے فارغ کر لینا، وہ اصل میں یہ ہے. اس لیے بعض بزرگان دین کا عمل ہے، ایک بزرگ کو کہا گیا کہ حضور فلاں اتنے بڑے محدث کا انتقال ہو گیا، چلے جنازہ پڑھنے چلتے ہیں. فرمایا میں نہیں جاؤں گا. اور اس کی حضور اتنے بڑے محدث ہیں، یعنی اس پائے کے محدث جیسے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اس پائے کے محدث، یا تو انہی کا واقعہ ہے یا یہ فوت ہوئے اور دوسرے بزرگ کا واقعہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں جنازہ نہیں پڑھوں گا. تو اس کی حضور کیوں نہیں جنازہ پڑھیں گے آپ؟ فرمایا کہ میں اپنی نیت نہیں کر پا رہا کہ میں کس اچھی نیت کے ساتھ جنازہ پڑھنے جاؤں. تو مراد یہ کہ جنازہ پڑھنے بھی جانا ہے تو پہلے اس کی نیت میرے دل میں ہو کہ اللہ کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، اس کے بعد میں جاؤں گا. اسی طرح ایک بزرگ سے کہا گیا کہ حضور آپ، ایک بزرگ دھوم میں تھے، انہیں کہا کہ حضور چھاؤں میں ہو جائیں. وہ تھوڑی دیر کھڑے ہوئے، پھر اس کے بعد چھاؤں میں ہو گئے. اس کی حضور جب آپ سے کہا تھا چھاؤں میں ہو جائے تو فوراً ہی ہو جاتے. تو فرمایا کہ پہلے میں نیت کر رہا تھا کہ چھاؤں میں جانے کی نیت کیا کروں. تو یہ وہ ہے کہ جو دنیا کے امور تو سر انجام دیتے ہیں لیکن اپنے دل کو جملہ ماں سو اللہ سے فارغ رکھتے ہیں. تو یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ بعض اوقات اس اشکال کی طرف لوگوں کی توجہ چلی جاتی ہے.
تو سوال تھا کہ تقوی کا حصول، ہم تقوی کیسے حاصل کریں؟
تقوی کا حصول جو ہے، دیکھیں تقوی کے حصول کے ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں. علماء کرام نے بہت سی چیزیں بیان فرمائی، لیکن چند ایک چیزیں ہیں جو قرآن پاک کی روشنی کے اندر ہی میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو. اتق اللہ پہلے بھی ہے، اتق اللہ بعد میں بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتق اللہ. اول آخر تقوی اور درمیان کے اندر بیان کیا کہ ہر جان یہ دیکھے، یہ سوچے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا اعمال بھیجے ہیں. تو اب اس آیت مبارکہ سے جو علماء نے اصول لیا ہے وہ لیا ہے محاسبے کا، کہ اپنی ذات کا محاسبہ کیا جائے کہ ہم نے اپنے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. اب وہ محاسبہ بصورت مراقبہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی موت کا، قبر کا، آخرت کا مراقبہ کرتا ہے. وہ اپنے اعمال کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں اور بندے کی بندگیاں کتنی ہیں، ان دونوں کا تقابل کر کے بھی ہو سکتا ہے. یا وہ یہی ہے کہ آخرت کی نجات کے اعتبار سے اس نے کیا کیا. تو پہلا جو بڑا ہی مفید طریقہ کار ہے وہ محاسبے کا ہے. اور اکثر علماء کرام نے جو اصحاب تصوف ہیں انکلوڈنگ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر اولیاء کرام، انہوں نے محاسبے پر بڑا زور دیا کہ محاسبہ بیسیکلی وہ اہم ترین چیز ہے جو آدمی میں تقویٰ پیدا کرتی ہے. جب آدمی بار بار محاسبہ کرتا ہے تو اس کے اندر تقویٰ کی دولت پیدا ہوتی ہے. اور خود آیت مبارکہ کا جو انداز ہے وہ بھی اس کے اوپر بڑا امفیسائز کرتا ہے کہ اول بھی تقویٰ بیان کیا، آخر بھی تقویٰ بیان کیا، درمیان میں محاسبے کا بیان کیا. اسی لیے اکابر بزرگان دین کی سیرت کے اندر ہمیں یہ چیز ملتی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے. خود جو ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دیوار کے پیچھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آ رہی ہے، اپنے اوپر اپنے پاؤں پہ دھرا مار رہے اور کہہ رہے کہ اے عمر اللہ سے ڈر، اے عمر اللہ سے ڈر. تو اب یہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا، یہ کیا ہے؟ یہ اپنا محاسبہ کرنا ہے. یا اسی طرح بزرگان دین نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ قیامت میں تمہارا حساب کیا جائے، وہاں محاسبہ ہونے سے پہلے یہاں اپنا محاسبہ کر لو. تو ایک بڑی جو مفید چیز اس حوالے سے ہے وہ ہے اپنا محاسبہ کرنا. دوسری بڑی ہی مفید چیز ہے جس پر اس کی روح کے مطابق اگر عمل کیا جائے تو وہ بڑی شاندار ہے، وہ ہے نماز کی پابندی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور نماز قائم کر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے. اور ہم نے مسلسل اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہی تقوی ہے.
سبحان اللہ،
اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہی تقوی ہے. تو یہ جو تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے یہی تقوی ہے. تو اب اگر اس آیت کو ہم اس کے تفسیری معنی کے اندر لیں تو ترجمہ تو یہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے بچاتی ہے. دوسرا معنی یہ بنے گا کہ بے شک نماز تقوی دلاتی ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
کیونکہ وہ جو عمل کر رہی ہے وہ تقوی ہی تو ہے، تو نماز تقوی دلاتی ہے. لیکن یہ وہ نماز ہے جس کے بعد میں نے اس لیے عرض کیا کہ جس کو اس کی روح کے مطابق ادا کیا جائے. وہ جو روح اس کی حدیث مبارک کے اندر بیان کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ نہ تم کانسیپٹ اگر یہ نہ اپنے ذہن کے اندر بٹھا سکو تو یہ تو یقین کر لو کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے.
سبحان اللہ.
تو یہ جو مرتبہ احسان پر فائز ہو کر یا احسان کی صورت میں جو نماز ادا کی جائے گی وہ عمل کرے گی جو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کام سے بچاتی ہے، بے شک نماز تمہیں تقویٰ دلاتی ہے. اچھا، یہی پر اسی آیت کے اندر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے جس کو غالباً مفسرین نے تو اس انداز کے اندر ذکر نہیں کیا، لیکن قرآن پاک کے نکات ہمیشہ نکلتے رہیں گے اور علماء نکالتے رہیں گے. آیت کے اندر آگے فرمایا گیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ،
سبحان اللہ،
اور ضرور اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے.
سبحان اللہ.
پہلے فرمایا نماز قائم کر، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے بچاتی ہے. یہ تو ہو گیا نماز. اب ذکر اللہ فرمایا، اللہ کا ذکر تو سب سے بڑا ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اب یا تو اس کا کنیکشن نماز سے جوڑ دے کہ نماز خدا کا ذکر ہے، اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کر، یا تو اس کا کنیکشن اس کے ساتھ ہے کہ نماز قائم کر، نماز اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے. اور یا یہ اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ نماز قائم کر نماز ہی تجھے بے حیائی اور بری بات سے روک دے گی، اور جہاں تک اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کا تعلق ہے وہ تو سب سے بڑھ کر
سبحان اللہ سبحان اللہ.
بہت اسی سے اگر ہم آگے چلے تو یہ ہوگا کہ جیسے نماز بے حیائی اور بری بات سے بچاتی ہے، تقویٰ دلاتی ہے، اللہ کا ذکر بھی یہی عمل کرے گا، اللہ کا ذکر بھی یہی عمل کرے گا، وہ بھی تمہیں اسی طرح تقویٰ دلائے گا. اسی لیے بعض اولیاء کرام اور بعض سلسلوں کے اندر بعض اوقات بہت زیادہ توجہ جو ہے وہ قلبی اوصاف کی طرف نہیں دی جاتی، ذکر اللہ کی کثرت کی طرف دی جاتی ہے، کہ وہ ذکر اللہ کی کثرت جو ہے وہ دل کی برائیوں کو جلا دے گی، وہ اس کی آلائشوں کو مٹا دے گی، اور اس کی جگہ وہ خود بخود جب اللہ کی محبت کو جگا دے گی تو تقویٰ اس کے ساتھ ہی چلا آئے گا. تو یہ جو اولیاء کرام کے مختلف انداز ہے، ایک تصوف کا وہ انداز ہے جو امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کا کہ سیپریٹلی جو ہے وہ ایک ایک برائی کو لیں گے، ایک ایک اچھائی کو لیں گے، اسے ریموو کریں گے، اسے اڈاپٹ کریں گے. لیکن دوسرا وہ بزرگان دین کا بھی جو ہے وہ طریقہ ہے کہ جو پہلے دن مرید اگر سچے دل سے آ گیا کہ جناب مجھے راہ تصوف پہ جانا ہے، تو اس کو یہ نہیں بولیں گے کہ یہ کر یہ کر، اسے بولا ٹھیک ہے یہ 1.5 لاکھ مرتبہ یہ تسبیح کرو. اب وہ بیٹھا ہوا 1.5 لاکھ مرتبہ تسبیح کرنے، وہ تسبیح اس کے دل سے باقی خیالات ہی مٹا دیتی ہے. جس کو ذکر میں اتنا لگا دیا، خواہ وہ لفظ اللہ ہی ہے یا لفظ وہ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ ہے، اب اس کو پڑھتا رہے گا، نہ اسے تکبر کے سوچنے کی فرصت ہے، نہ اسے حسد کے سوچنے کی فرصت ہے، نہ اسے
دیگر برائیوں
کی طرف جانے کی جو ہے نا وہ اس کو فرصت ہے، وہ اسی میں لگا رہے گا. یہ کرتے 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 جب دل کی ایک کیفیت اسٹیبلش ہو جائے گی، اس وقت اب اس کا وہ پیر اور اس کا شیخ اسے دیکھتا ہے کہ ہاں بھی کتنا یہ انسان بنا پوری طریقے سے. اب اگر دیکھیں کہ اسی ذکر نے ہی اس کے سارے معاملات کو حل کر دیا، تو پھر تو اسے وہ اگلے مراحل کی طرف چلا دیں گے، ورنہ پھر کہیں گے کہ اب رک جاؤ، اب یہ جو اتنا ذکر کرنے کی وجہ سے دل میں تھوڑی سی بڑائی آ رہی ہے نا، تو میں اتنا ذکر کرتا ہوں، پھر وہ اس کی اصلاح کی طرف لگا دیتے ہیں کہ چلو بھی سر کے اوپر ایک ٹوکری اٹھاؤ اور بازار کے اندر گلے سڑے پھل بیچنا شروع کر دو. جو بندہ دیکھے گا بولے گا شرم نہیں آتی، کون سے پھل بیچ رہے ہو یہاں پر، گلے سڑے پھل بیچ رہے ہو. تو یہ جو ذلت ہے یہ عاجزی پیدا کرائے گی. تو ادھر ذکر اللہ اسے اوپر لے جائے گا، اور وہ جو بری علائشیں ہیں وہ اس طرح کی عاجزی کے ذریعے ان کی ختم کرائی جاتی ہے. یہ ایک مثال ہے جو بزرگان دین کی سیرت کے اندر آپ نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی ان کا مطالعہ کیا. تو عباس بزرگان دین اس لیے صرف ذکر اللہ پہ لے جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا.
سبحان اللہ. بہت
تو ایک یہ طریقہ ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے، ذکر اللہ کی پابندی کی جائے، یہ بھی آدمی کو تقوی کی طرف لے جانے والی چیز ہے. لیکن وہی ہے کہ یہ ذکر اللہ کی جو پابندی ہے یہ کسی شیخ کے تابع ہو کے ہونی چاہیے، ورنہ ایک عمومی تاثر یہی دیکھا ہے کہ وہ تکبر فوری طور پہ دل میں، اور انانیت اور بڑائی اور ضد جو ہے یہ دل میں آ ہی جاتی ہے، لہذا اس کی طرف توجہ کیا جائے. اچھا، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب تقویٰ کا یہ معنی ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، تو لہذا یہ ایک ڈٹرمینیشن ہو، ایک طے کر لیا جائے کہ بھائی گناہ نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ سے دل کو زنگ لگتا ہے، گناہ سے دل کی حالت خراب ہوتی ہے. دل کی حالت خراب ہے تو تقویٰ نہیں آ سکتا. تقویٰ دل کی صفائی کا نام ہے، تقویٰ اسی تزکیہ ہی کی صورت ہوتی ہے. تزکیہ جو ہے وہ ہے دل کی پاکی. دل کی پاکی ہوتی ہے دل کو زنگ سے اور اس کو جو ہے وہ اس کو اس سیاہ نقطوں سے بچا کے رکھنا. تو اب جو قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا کلا بل ارانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ان کے اعمال کی وجہ سے. تو لہذا گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے تاکہ وہ گناہ دل کے اوپر سیاہی کا ذریعہ نہ بنے. دل کو سیاہی سے بچائیں گے تو دل کا تزکیہ ہوگا، دل کا تزکیہ ہوگا تو یہی تقوی کی صورت اختیار کرے گا. تو ایک صورت یہ بھی ہے. تو یہ محاسبہ ہے، نماز کی پابندی ہے، اور اسی طرح اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے. اسی طرح پھر تقوی ہی کی جیسے ایک صورت بیان کی گئی ہے کہ تقوی کی یہ صورت بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شبہات سے بھی بچائے. حدیث مبارک کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا، فرمایا گیا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات فمن اتقى الشبہات فقد استبر لدینہ وعرضہ. فرمایا کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، درمیان میں شبہ والی چیزیں ہیں. جس نے اپنے آپ کو شبہ کی چیز سے بچا لیا، اس نے اپنی دین اور اپنی عزت کو بچا لیا. لہذا شبہ والے معاملے سے بچے. جس چیز کے بارے میں شبہ ہوتا ہے یار پتہ نہیں جائز ہے، پتہ نہیں ناجائز ہے، آدمی اپنے آپ کو اس سے بچا لے. بعض اوقات کسی کے بارے میں کلام کرنے لگے، اول تو لوگ جہالت کی وجہ سے تمیز ہی نہیں ہوتی، غیبت ہے یا نہیں، بہتان ہے یا نہیں، لیکن جو صاحب علم آدمی ہوتا ہے یا جسے اچھی صحبت ملی ہوتی ہے یا جس نے جیسے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہی غیبت کی تباہ کاریاں اس نے سنی ہوئی ہیں بار بار, اب اس کے اب جملہ بولنے لگتا ہے اور فوراً آتا ہے یار وہ غیبت کہیں غیبت نہ ہو جائے, فوراً دل ہوتا ہے. اب چونکہ اس وقت متعین طور پہ وہ غیبت اس کے ذہن میں نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ غیبت کے حوالے سے تو کلام نہ کرے لیکن شبہ اس کے ذہن میں آ گیا, خیر ہو سکتا ہے غیبت نہ ہو جائے, لہٰذا میں اپنے آپ کو روک ہی لیتا ہوں. یہ ہے کہ جہاں پر شبہ کا معاملہ ہے وہاں پر اپنے آپ کو روکیں. تو جب آدمی اپنے آپ کو شبہات کی چیزوں سے روکتا ہے تو یہ چیز بھی اسے تقوی کی طرف لے کے جاتی ہے. تو یہ ایک بالکل واضح واضح سی چند ایک چیزیں ہیں کہ اگر ان کو اختیار کیا جائے تو تقوی آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے.
میٹھے سائیں بھائی, مفتی صاحب نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ تقوی کے حصول کے طریقے ہمیں ارشاد فرمائے. محاسبہ ہے, نماز ہے, ذکر اللہ ہے, اس کے بعد اس چیز کا عزم مصمم کہ میں نے گناہ نہیں کرنا اور اس بات کا پختہ ارادہ کر لینا کہ میں ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاؤں گا, اور پھر شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچانا. تو جو شخص اپنے آپ کو ان میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ بھی وابستہ کر لے گا تو انشاءاللہ جلد یا بدیر وہ تقوی کی صفت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور انشاءاللہ عزوجل وہ بھی متقی ہو جائے گا. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی ایک آیت اور اس میں موجود کسی خاص نقطے کو لیتے ہیں اور پھر مفتی صاحب جو ہے وہ اس خاص نقطے کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں, اس پر روشنی ڈالتے ہیں. تو سورہ بقرہ ہی کی چھٹی اور ساتویں آیت, اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا, ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ترجمہ کنز العرفان, بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, یہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. میٹھے اسلام بھائیو, کفار کے حوالے سے اس آیت کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے. تو اب اس آیت کے حوالے سے آئیے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب, اس آیت میں مہر لگنے کا جو تذکرہ ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟
دیکھیں, مہر لگنے کا معنی تو یہ ہے کہ ان کے دل حق قبول کرنے سے اب جو ہے وہ حق قبول کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں.
تو اس کا سبب کیا ہے؟
اب اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے سبب متعدد ہیں. قرآن پاک کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے مختلف اسباب کو بیان فرمایا. جیسے ابھی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں کہا کہ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کہ بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کے اعمال کی وجہ سے. اور یہ اعمال بھی کون سے فرمایا؟ ما کانوا یکسبون, ماضی استمراری ہے کہ پاسٹ کے اندر جو کام مسلسل کیا اور بار بار کیا, تو بار بار جو گناہ کیے, بار بار جو بد اعمالیاں کی, بار بار جو انکار کیا, اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا. یہ وہی زنگ ہے کہ جو مہر لگنے کی صورت اختیار کرتا ہے. تو ایک بہت بڑا سبب دلوں پر مہر لگنے کا یہی ہے کہ دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے برے اعمال کی کثرت کی وجہ سے. ہمارے اپنے مشاہدے کے اندر بھی ہے کہ جو لوگ بڑی تسلسل اور بڑی کثرت کے ساتھ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں ان کی اکثریت ایسی بن جاتی ہے کہ جن پر کوئی شے اثر نہیں کرتا.
جی, نصیحت تو اثر
ہی نہیں کرتا. جو جتنا مرضی سمجھا لیں وہ اپنے اسی ڈگر پر پکے رہتے ہیں اور کسی بھی صورت اس سے ہٹنے کا نام نہیں لیتے. کسی خاص کے لیے کوئی توفیق الہی مساعد ہو جائے, مددگار ہو جائے تو وہ پلٹ بھی آتے ہیں, جیسے دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر بھی ایسے واقعات ہیں. لیکن ایک بڑی تعداد وہی ہے کہ جن کے دلوں پہ زنگ اتنا چڑھ جاتا ہے کہ وہ مہر کی صورت اختیار کر جاتا ہے اور قبول حق کی صلاحیت ان کے دل کھو دیتے ہیں. تو ایک تو یہ گناہوں کی کثرت ہے. اچھا, یہی وہ حدیث مبارک کے اندر بھی بیان کی گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ اسے توبہ کر لے تو اسے نقطہ مٹا دیا جاتا ہے, لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور مسلسل گناہ کرتا رہے تو یہ نقطے بڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ پورے دل کو گھیر لیتے ہیں، پورے دل پہ چھا جاتے ہیں، سارا دن سیاہ ہو جاتا ہے، اور فرمایا یہی وہ ران ہے جو آیت کے اندر بیان کیا گیا، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا۔ تو ایک تو گناہوں کی کثرت اس کے اندر بہت زیادہ افیکٹو ہے کہ اس کے دل کو سیاہ کر دیتی ہے۔ لہذا جس نے تقویٰ حاصل کرنا ہے اس کے لیے ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ وہ گناہوں کے تسلسل اور کثرت سے اپنے آپ کو بچائے، تاکہ یہ زنگ کی صورت میں اس کے دل پہ مہر لگنے کا سبب نہ بن جائے کہ جو اسے تقوی سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔ ایک بات، دوسری بات، ایک آیت مبارکہ میں بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کس وجہ سے؟ فرمایا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر پسند کر لیا، یعنی آخرت پر ترجیح دے کے پسند کر لیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ گئی۔ تو عمومی طور پہ دنیا کی محبت کی کثرت، دنیا کی محبت میں ڈوب جانا، یہ دلوں کے اوپر مہر لگنے کا سبب بنتا ہے۔ پچھلی امتوں کے اندر بھی زیادہ تر وہ تعداد کہ جنہوں نے رسولوں کے بار بار سمجھانے کی وجہ سے بھی ان پر ایمان لانا قبول نہیں کیا، اس کے پیچھے یہی تھا کہ ایمان قبول کرنے کی صورت میں وہ اپنے دنیاوی مفادات اور اپنے دنیاوی منافع سے ان کو ہاتھ دھونا پڑتا۔ بلکہ اس کی ایک بڑی واضح مثال میں عرض کرتا ہوں، قارون کا واقعہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ قارون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ دار بھی تھا، آپ کی صحبت میں رہنے والا بھی تھا، اور اس کے ساتھ تورات شریف کا بڑا خوبصورت قاری تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس پر کیسا وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، زکات دینے سے انکار کیا، مال و دولت کی وجہ سے فخر غرور میں آ گیا، اور ایٹ دا اینڈ یہ ہوا کہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوا اور زمین کے اندر دھسا دیا گیا، اپنے محل سمیت، اپنے مال و دولت سمیت۔ وہاں وجہ کیا بنی؟ وجہ اس کی وہی دنیا سے محبت بنی، کہ دنیا سے محبت ایسی اس پر غالب آئی کہ اس دنیا کی محبت نے اسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، نبی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا دنیا کی محبت نے، مال کی محبت نے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کی محبت نے۔ تو یہ ہے دلوں کے اوپر مہر لگ جانا، یہ دل کے اوپر مہر لگی کہ دنیا کی محبت نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے دلوں کے اوپر مہر لگنے کا، کہ دنیا کی محبت دلوں میں جب راسخ ہو جاتی ہے تو پھر قبول حق جو ہے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو عمومی طور پر گناہوں کی کثرت اور دنیا کی محبت، یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی کا دل جو ہے پہلے زنگ کا شکار ہوتا ہے اور پھر وہ اس حد کو چلا جاتا ہے کہ وہ مہر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا، بات ایک تیسری چیز بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے بعض اوقات حسد بھی آدمی کو اسی چیز تک مچا دیتا ہے۔ حسد، کیونکہ حسد کے ساتھ انانیت آتی ہے، حسد کے ساتھ تکبر آتا ہے، حسد کے ساتھ سرکشی آتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے حوالے سے بیان فرمایا، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام ومختلف الذین اوت الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، فرمایا دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور جو اہل کتاب ہے جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد، یعنی علم آ چکا ان کے پاس، اہل کتاب میں خدا کی کتاب ان کے پاس ہے، خدا کی کتاب تورات یا انجیل ان کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود بھی آپس میں تفریقے میں پڑ گئے، آپس کے اندر تفریق کر دی، آپس کے اندر جائے فرقوں میں بٹ گئے۔ وجہ کیا ہوئی؟ فرمایا بغیم بینہم، اپنے باہمی حسد کی وجہ سے، اپنے باہمی حسد نے انہیں خود ان کے دین کے اندر جو ہے ان کو ان کے دین چھوڑنے تک تو لے آئے، لیکن اپنا حسد نہیں چھوڑا، اپنے دنیاوی منافع اور مفادات نہیں چھوڑے۔ تو بعض اوقات حسد، ضد، انانیت، یہ آدمی کی آنکھوں کے اوپر ایسا پردہ ڈال دیتی ہے کہ آدمی پھر حق کو قبول نہیں کرتا۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر بھی دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں، جیسے ہمارے یہاں مثلاً یہ سیکولر اور لبرل کہلانے والے لوگ ہیں، اب ویسے تو بڑا ان کا تعارف کروایا جائے تو جناب یہ بڑے پولائٹ ہیں، یہ بڑے کائنڈ ہوتے ہیں، یہ بڑے سافٹ ہوتے ہیں، یہ بڑے نرم ہیں، گفتگو بڑے اچھے ہیں، یہ وہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کبھی اسلام کی بات کر کے دیکھ لیں، کیونکہ وہ بائسڈ ہیں، متعصب ہیں، متشدد ہیں، فاشسٹ ہیں اس معاملے کے اندر، چونکہ وہ اپنے اس لبرلزم اور سیکولرزم کے اوپر انتہائی پختہ ہیں، اب وہاں وہ جو ضد اور انانیت ان کے اندر جڑ پکڑ چکی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ان کے سامنے اسلام کا جو مرضی حسن اور خوبی بیان کر دیں ان کی پیشانی کے اوپر لکیریں پڑیں گی، اور اس کے مقابلے میں کفر کی آپ کوئی اچھی چیز پیش کر دیں کہ اگر ان کا ظاہری اخلاق اچھا ہے یا ان کی دنیاوی ترقی اچھی ہے تو چہرہ شاداں فرحاں ہوگا اور ذرا مسکرائیں گے اور ہنسیں گے اور بڑے خوش ہو جائیں گے، لیکن اسی کے مقابلے میں اسلام کی خوبی بیان کر دیں تو جس کو کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات بندہ کسی مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اواں کر کے ہی اس کو قبول کرتا ہے، اس انداز کے اندر قبول کریں گے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ضد ہے انانیت. تو جہاں پر ضد اور انانیت کا اور تعصب کا پہلو آ جائے وہاں پر دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کا مشاہدہ ہم اپنے اس معاشرے کے اندر کرتے ہیں کہ جو جس بات کے اندر تعصب کو پہنچ چکا ہے اب وہ تعصب اسے قبول حق سے روک دیتا ہے. اسی لیے بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی جگہ علاقائی تعصب ہے، کسی جگہ رنگ و نسل کا تعصب ہے، کسی جگہ قوم کا تعصب ہے. جہاں پر یہ تعصب ہے کیا وہاں پر جانب مخالف کی بات سنی جاتی ہے؟ کیا مد مقابل کی بات سنی جاتی ہے؟ چونکہ میرے ہم زبان یہ کہہ رہے ہیں لہذا اب میں نے بہر صورت اسی کی تائید کرنی، چونکہ میرے رنگ و نسل کے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں لہذا میں نے انہی کی تائید کرنی ہے. اب اس کے مد مقابل دوسرا آدمی جتنی مرضی حق کی بات کرتا رہے. تو یہ جو تعصب کا عنصر ہے یہ ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے دلوں کے اوپر مہر لگنے کا. تو یہ وہ اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے.
میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت سے جیسے اس نے سرفراز فرمایا ہے ویسے ہی ہمیں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو جانے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے. مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ دلوں پر مہر لگ جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اور دلوں پر مہر لگ جاتی ہے حسد کی وجہ سے، انانیت اور تکبر کی وجہ سے، اور حق کو نہ قبول کرنے کی وجہ سے. تو یہ وہ اسباب ہیں کہ جن کی بنا پر کسی شخص کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اگلے سلسلے تک اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن قرآن.